जान कूता जान जाना रहमतन लिल आलमीन मेहरबान फखरे বছি হাতেন খাওয়ান্ত চাওয়ান পান রোজান রোজদার ফাক গি হুন্দ শকন পাওয়ান রাহমতন লিল আলামিন ফাক বি হুন্দ শকন পাওয়ান রাহমতন লিল আলামিন ছিপছিস আরাম থাওয়ান ছিপছিস আরাম থাওয়ান খের বথরুন ছিস করার পান মেচি পেট দাস্ত্রাওয়ান রাহমতন লিল আলামিন পান মেচি দাস্ত্রাওয়ান রাহমতন লিল আলামিন থাক দিওয়ান ইয়ামাচ দেশান ব থাক দিওয়ান ইয়ামাচ দেশান বরি বোলা সড়ক পে আজ তারাহুম শান দারান রাহমতন লিল আলামিন আজ তারাহুম শান দারান রাহমতন অতি হসি আোরা পান রোজই মুন تنتظر أتي حسا ولياك دوران بان روزي منتظر دوت گزران توت پیاران رحمتا للعالمین دوت گزران توت پیاران رحمتا للعالمین یسن کے چھوئی نل آسان تس ولان تن سوری پت یسن کے چھوئی نل آسان تس ولان تن سوری پت تین زان گرچ باوان رحمتا للعالمین زان گرس چات باوان رحمتا للعالمین یس دوا تسنی چھساران تس بناوان ارت در یس دوا تسنی چھساران تس بناوان ارت در زندگی ہند جام چاوان رحمتا للعالمین زندگی ہند جام چاوان رحمتا للعالمین تاس بچین ہوں ساک چھفیران روس کٹ یام بند بچان تاس بچین ہوں سکھ چھفیران روس کٹ یام بند چان پان زمین تاچ روزان رحمتا للعالمین پان زمین تاچ روزان رحمتا للعالمین نا اہل بیزان انسان کندی چھکان تا تهزن وطن نا اهل بیزان انسان کندی چکان تهزن وطن یور هر دم پوش وطران رحمتا للعالمین یور هر دم پوش وطران رحمتا للعالمین جان کوتا جان جانان رحمتا للعالمین اللہ تعالیٰ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توفیق مفتی صاحب ارشاد ہے لیکن ہے جامع. حدیث کا ترجمہ ہے لا یحب احد لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا حتی یحب لاخیہ یہاں تک کہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ جو کچھ کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مختصر اور مبارک ارشاد کو ہم کہیں بھی منطبق کر سکتے ہیں. یہاں پر جو مجمع ہے اس مجمع کی حیثیت سے اس مجمع کو مد نظر رکھ کر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک دنیا میں کسی کو مال اور جاہ عطا کرتا ہے, کسی کو اللہ پاک دین عطا کرتا ہے, شریعت کی تعلیم تو یہاں تک کی ہے کہ دینی معاملات میں بھی دنیوی معاملات میں بھی شریع حدود کے اندر جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ وہ آدمی مومن نہیں جو رات گزارے سیر ہو کر اس حال میں کہ اس کے پڑوسی بھوکے ہونے کی حالت میں رات گزارے. تو ہر جگہ یہ حدیث منتفق ہوگی, لیکن یہاں جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, اللہ پاک نے اپنے فضل سے, اپنے ہی چاہنے سے, ہماری کسی خاص طلب کے بغیر, گنہگار مجرم خطاوار ہونے کے باوجود اللہ پاک نے دین کے سے ایک وابستگی عطا فرمائی, بغیر کسی دعوت کے, بغیر کسی دنیوی غرض کے آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا یہ کوئی معمولی نعمت, کوئی معمولی دولت نہیں. مال اور جاہ کے مقابلے میں یہ بے درجہ بلکہ غیر محدود حد تک عظیم عطیہ ہے پروردگار عالم کا. کیونکہ مال اور جاہ ان کا معاملہ کیا ہے, قرآن پاک کی آیات میں مال اور جاہ کے انجام کو بھی ظاہر کیا گیا اور دینداری کے انجام کو بھی ظاہر کیا گیا. قرآن مقدس میں سورہ حاقہ ہے, اس کی دو آیت, چند آیتیں مشہور ہیں, بار بار تلاوت کرتے رہتے ہیں مقررین وائزین. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. یہاں سے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے جو دین کے ساتھ ایک وابستگی, دین کے ساتھ ایک لگاؤ, اعمال کی توفیق عطا فرمائی, اس پر اتراتے ہوئے اللہ کا شکر کرنا بہرحال لازم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جہاں آدمی کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس رہے, ساتھ ساتھ آدمی کو یہ بھی احساس رہے کہ اللہ پاک نے دینی اعتبار سے مجھے جس نعمت سے نوازا ہے وہ کوئی معمولی نعمت نہیں. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, کہ جس شخص کو اللہ پاک اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیں. فَيَقُولُ هَاؤُمَ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, وہ قیامت کے دن جب کامیابی کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو وہ اپنا نتیجہ دوسروں کو دکھلاتا پھرے گا. ہاؤمَ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, آؤ میری کتاب پڑھو, میری جو زندگی گزری ہے تو زندگی جس طریقے پہ میں نے اللہ کی توفیق سے زندگی گزاری, عقیدہ آخرت کو ذہن میں رکھ کر اس کا جو نتیجہ مجھے آج ملا ہے اس کو پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے دنیا میں پورا یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب و کتاب کے کا سامنا ہونا ہے. تو یہاں یہ مومن بندہ جو چیز پیش کرے گا وہ کیا کرے گا, عقیدہ آخر. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, عقیدہ آخرت کو آدمی کی زندگی سدھارنے میں بہت بڑا دخل. اسی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثر مواعظ ہیں, اکثر خطبات ہیں, وہ عقیدہ آخرت پر مشتمل ہیں. جگہ 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 مختلف انداز سے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو سمجھایا, بلکہ قرآن مقدس کے اندر بھی عقیدہ آخرت پر بہت زور دیا گیا مختلف انداز سے. بعض تو صورتیں ہی عقیدہ آخرت کو مومن بندو کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے نازل. پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ کی مبارک عمر بڑھاتے کہ نہیں, تو یہ بڑھاتے کے آثار کیسے, تو فرمایا شیب الیہود او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم, کہ سورہ ہود وغیرہ ان مبارک صورتوں نے جن کے اندر عقیدہ آخرت کا معاملہ پیش کیا گیا, آخرت کے احوال, آخرت کے مناظر کو پیش کیا گیا, ان صورت نے مجھے بوڑھا بنا دیا. قرآن مقدس کو دیکھیں یا پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک ارشادات کو دیکھیں, وہاں جگہ 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 عقیدہ آخرت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. عقیدہ آخرت ایک تو ہے عقیدے کی حد تک، ایک عقیدے آخرت حال بن جائے، یعنی غالباً یہاں پر پہلے عرض کیا ہوگا یا کسی اور جگہ، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، اور ایک ہوتا ہے حال. تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، صرف عقیدہ ہونا کافی نہیں. عقیدہ تو ہر کسی کا ہے، ہر مومن کے لیے عقیدہ آخرت تو لازمی چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ آخرت عمل کے اندر آ جائے وہاں بہت سارے ہم لوگ پھسل جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. عقیدہ آخرت کے اعتبار سے ہم کو یہ عقیدہ ہے کہ فلاں گناہ پر یہ سزا ملنے والی ہے، عقیدہ تو ہے کیونکہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے، باوجود کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس گناہ پر یہ سزا ملنے والی ہے اور اس عمل پر یہ جزا ملنے والی ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم سست پڑ جاتے ہیں اور گناہ کے کرنے پر ہم جری بن جاتے ہیں، تو یہ عمل کی کمی. تو عقیدہ آخرت عمل میں بھی آ جائے اور عقیدہ آخرت بالکل حال بن جائے، اور یہ عمل عقیدہ اور حال اس کو احادیث میں بھی واضح کیا گیا ہے. حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے اس میں رحمت دعا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تعلیمات کا خلاصہ جبریل علیہ السلام کے سوال پر اشارہ فرمایا، اس میں تینوں چیزیں ہیں، تینوں چیزیں ہیں، عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے اور حال بھی. عقیدہ جب پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ تھا عقیدہ. پھر پیغمبر جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال جو کیا تو عمل سے متعلق ہے کہ مال اسلام، اسلام کیا ہے، پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے جواب میں جو اسلام کے بنیادی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بنیاد اور خلاصے کے طور پر فرمایا. نماز کا مسئلہ ہے، بدنی عبادات کی طرف اشارہ کیا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو مالی عبادات کی طرف اشارہ کیا، روزے والی عبادت ہے تو وہ تو کرنے کے اعمال ہے، یہاں ترک کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے حکم سے کھانا پینا اور اپنی ضرورت کا پورا کرنا اللہ کے حکم سے ترک کر رہا ہے. حج ہے، اس میں بدنی عبادت بھی مالی عبادت بھی. تو بہرحال اس سوال دوسرے سوال کے جواب میں پیغمبر کریم علیہ السلام نے عمل کو سامنے جواب میں لایا. پھر جبریل علیہ السلام نے تیسرا سوال جو کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام پر تسلیم نے وہاں حال کو بیان کیا، عمل کو تو وہاں بیان کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور تیسری صورت کے اندر جو بیان کیا تو وہ کیا، انت عبداللہ کانک ترا، حال کو بیان کیا کہ عمل کرتے وقت وہ جو عقیدہ ہے وہ تمہارا حال بن رہا. تو یہ جو اللہ کا بندہ وہاں عرض کرے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے تو پورا یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب و کتاب کا معاملہ سامنے آنے والا ہے. اللہ پھر اس کے لیے جزا ارشاد فرماتے ہیں، وہ فی عشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہاں پر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کا بدلہ جو تم نے کہاں کیے تھے دنیا. تو جس بندے کو اللہ پاک عقیدے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بڑی دولت تو ہے ہی نہیں، بلکہ مال اور جاہ کا معاملہ جو ہے اس کی تو اس کے مقابلے میں کچھ حقیقت ہے ہی نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بھی وہ بس اوقات خطرے کا باعث بن جاتا ہے. چنانچہ جاہ اور مال والا آدمی آخرت کے اندر جب اس جاہ اور مال کے بدترین نتیجے کو دیکھے گا تو پچھتا دے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ ہاں مُقْرَؤُ كِتَابِيَهْ، آؤ میری کتاب پڑھو. میں جو عقیدے اور عمل کے ساتھ دنیا میں استقامت کے ساتھ قائم رہا یہ ہے اس کا بدل. اور یہ کیا کرے گا, یہ تمنا کرے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اے کاش کہ مجھے کتاب دی ہی نہ جاتی. ایک تو دوسروں کو جتلاتا بھی رہے, اس کا تصور بھی نہیں, وہ یہ تمنا کرے گا یا لیت لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ, وہ اپنا حساب دوسروں کو دکھلا رہا تھا دیکھو مجھے کیا ملا. اور یہ تمنا کرے گا, دوسروں کو دکھلانے کی بات تو دور کی ہے, ولم ادری ما حسابیہ, اے کاش کہ میں خود بھی اپنا حساب و کتاب نہ جانتا. وہ خوش ہوگا اپنا دوبارہ زندہ ہونے پر. اور یہ کیا تمنا کرے گا, یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش کہ وہ جو موت جس نے ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا تھا, روح نکل چکی تھی, کاش کہ وہ آخری فیصلہ ہوتا, اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا. اب آگے جو جان اور مال اس کو حاصل تھا دنیا کے اندر, اس کے بارے میں کیا کہے گا, ما اغنا عنی مالیا, کہ میرا مال تو مجھے کچھ بھی کام نہ آیا. اور رہا جا حلق عنی سلطانیہ, دنیا میں مجھے جو جاہ حاصل تھا, یاد رکھیں جاہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے, دونوں بارہ خطرناک. بعض مرتبہ دینی جاہ زیادہ تباکن ہوتا ہے دنیا کی جاہ کے مقابلے, کہ دنیا تو بہرحال دنیا ہے, دنیا کے حیثیت سے جو جاہ حاصل ہو گیا وہ بھی دنیا ہی ہے, لیکن دینی اعتبار سے جو مومن بندے کو اللہ پاک جاہ عطا کرتے ہیں, اب بہت زیادہ آدمی کو حساس رہنے کی ضرورت ہے. پیغمبر کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا جس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی, یہ فلاں ہے, فلاں عالم ہے, فلاں قائد ہے, فلاں دیندار ہے, آنکھیں اٹھنے لگی, انگلیاں اٹھنے لگی, سوائے یہ کہ اللہ اس پر رحم کرے. تو جاہ اور مال ان کے ہونے پر تو آدمی بسا اوقات کیا کرے گا, پچھتائے گا, دنیا میں بھی پچھتاتا ہے, اور نہ ہونے پر بعض مرتبہ آدمی آخرت کے اندر فخر کرے گا مال اور جاہ کے نہ ہونے پر. اور دنیا میں بھی پیغمبر کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں واضح ہدایات فرمائی, ایک وہ آدمی جس کو دنیوی مال و متا کے بدلے میں غربت ملی, پریشانیاں ملی, رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا میں اہل مصائب رہے, پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے, لیکن عقیدہ آخرت کی بنیاد پر انہوں نے اس کو خوشی کے ساتھ سہا, قناعت اور رضا بالقضا کے معاملے کو اپنایا, ان کا جب اللہ پاک ان کو آخرت میں اس صبر کے بدلے میں اس کا بدلہ عطا کریں گے, تو جو دنیا میں اہل ثروت تھے اور اہل عافیت تھے, اللہ سے مانگے تو بندہ عافیت ہی, پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم نعمت جس کی بندہ درخواست کرتے وہ کیا ہے, عافیت, تو مانگنی تو عافیت ہی چاہیے, تدبیر آدمی عافیت ہی کی گئی. لیکن اس کے باوجود جو اہل عافیت ہیں, جب وہ اہل مصیبت کو آخرت کے اندر اس مصیبت پر صبر کرنے کا بدلہ لیتے ہوئے دیکھیں گے, تو تمنا کریں گے کاش ہماری جو ہے کھانے دنیا کے اندر کینچوں سے کاٹ دی جاتی اور ہمیں آج اس کا کیا ملتا بدلہ. اور جاہ کا معاملہ یہ ہے, جس کو جاہ حاصل ہے اس کا تو پیغمبر علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا ہلاک ہے, الا یہ کہ اللہ اس پر کیا کرے رحم. اور جن کو جاہ حاصل نہیں ان میں سے بعض کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, رب اش اسا اغبر, اس لیے آدمی اپنی کوشش سے اپنی تدبیر سے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے آنے کی فکر نہ کرے, پوشیدہ رہنے کی فکر کرے, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرے, پھر اللہ کسی کو بلا دے وہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی حکمت ہے. اسی لیے اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں حقیقی بندے, وہ کبھی جاہ اور شہرت کے طالب نہیں بنے, ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کی. ایک واقعہ یاد آ گیا, مولانا سید احمد حسین صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث, ان کے بارے میں لکھا کہ ان کا کسی دوسرے بزرگ سے کچھ اختلاف تھا, کسی دوسرے عالم سے. اب قحط سالی تھی، بارش کی دعا کر لی گئی، اس بزرگ نے نماز پڑھائی، ایک دن پڑھائی، دوسرے دن پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ، ان کی خود آگے بڑھنے کی عادت نہیں تھی، لیکن تیسرے دن خود فرمائے کہ آج میں نماز پڑھاؤں۔ خدام کو تعجب ہوا کہ حضرت کی تو آگے بڑھنے کی عادت ہی نہیں، اور آج یہ معاملہ ہے کہ خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کا اظہار بھی کیا، بارہ نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ پھر جو الگ سے خدام نے پوچھا، حضرت آج خلافی معمول آپ نے خود نماز پڑھانے کی پیشکش کی، اس کی وجہ؟ کہا اصل میں مجھے کشف وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ بارش تو ہونے والی ہے ہی نہیں۔ اب ان کے ہم ہوتے، ہم جیسو کا معاملہ ہوتا، ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے کہ آج اچھا موقع ہے کہ تین دن تک نماز نہیں پڑھائی، باری بھی نہیں ہوئی، بدنام ہو جائے گا۔ لیکن ان کو اللہ پاک نے جتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اسی اعتبار سے ان کے اندر ضرب بھی تھا۔ کہا میں نے کہا کہ آج میں نماز پڑھاؤں تاکہ لوگ ان کے بارے میں زبان درازی نہ کریں۔ آج ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمہ اللہ، ان کے خاندان یہاں ان کی آبادی ہے، وہاں ایک بزرگ تھے شاہ علم اللہ صاحب رحمہ اللہ، ایک اور بزرگ تھے، ان کا مجھے نام یاد نہیں رہا، کہہ رہا اورنگزیب کا غالباً زمانہ تھا یا کسی مغل بادشاہ کا، انہوں نے حضرت شاہ علم اللہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس کچھ ہدیہ دے گا، حضرت نے رد کر دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے کوئی اور طریقہ چاہا، تو پھر یہ ذہن میں آئی ان کے اہلیہ کی خدمت میں وہ ہدیہ بھیجا، تو ان کے اہلیہ بھی بہرحال ان کی ہی اہلیہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو نام نقہ وہ تو شاہ علم اللہ کے ذمے ہے، اور انہوں نے کو کیا فکر پڑ گئی، واپس بھیج دیا۔ اب ان بزرگ نے وہ جو ہدیہ یا تحفہ جو بھی کچھ تھا وہ دوسرے بزرگ کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اب مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کی مجلس کا ان کا مؤتد تھا، اس نے کہا حضرت وہ جو فلاں ہیں شاہ ابن اللہ صاحب، وہ بڑے متقی پرہیزگار بن رہے ہیں، پہلے ان کی خدمت میں بادشاہ نے بھیجا تھا، انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہاں میں ہاں ملاتے۔ ان بزرگ نے کیا کہا، بھائی دیکھو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ظاہر ہیں، اصل تو انہوں نے کیا، ہم تو دنیا کے کتے ہیں، اس لیے ہم نے تو لے لیا۔ اب کوئی اور آ گیا، انہوں نے حضرت شاہ علم اللہ صاحب رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت بلا وجہ وہ دعوے جو بادشاہ نے بھیجا فوراً قبول کر لیا، آپ نے تو رد کر لیا۔ کہا اصل میں وہ دریا ہے، اللہ نے ان کو جو ضرب دیا ہے، اگر ان کے پاس دنیا جا رہے گی بھی وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم تو ایسے ہیں، اگر ہمارے پاس دنیا آ گئی ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں، کہیں اپنی لپیٹ میں دنیا نہ لے۔ جہاں جو ہے بڑی خطرے کی چیز، عرض کر رہا تھا پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر، کہ بہت سے پراگندہ بال، غبار آلو، ایسے کہ کسی کے دروازے پہ جاویں ان کو کوئی اندر گھسنے ہی نہ دے، کسی کی سفارش کریں ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، رشتہ مانگے کوئی قبول نہ کرے، موجود ہوں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، غائب ہوں کسی کو فکر نہیں۔ دنیوی اعتبار سے تو ان کی یہ حالت ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا جاہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابر، اگر اللہ کے بھروسے قسم کھائیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ کر اس کام کو کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ بندہ وہاں کیا کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، حلقہ انی سلطانیہ، اور میری جو سلطنت تھی یا میرا جو جاہ تھا، میرا جو مرتبہ تھا، وہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ تو اللہ پاک نے دین کے ساتھ جو وابستگی رکھی ہے، اس سلسلے میں اس پیغمبر کریم علیہ السلام کی اس عظیم ہدایت کو یاد رکھیں۔ فرمایا کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه, یہاں تک کہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی جو کچھ کس کے لیے پسند کرتا ہے, اپنے لیے. الحمدللہ, ثم الحمدللہ, ہم نے اپنے لیے دین کو پسند کیا ہے. عملی اعتبار سے ہم سب خطا کار ہیں, مجرم ہیں, لیکن اللہ نے دین کے ساتھ ایک وابستگی رکھی ہے. یہ اللہ کی توفیق ہی تو ہے. مختلف قوموں سے آپ حضرات قوموں کو چھوڑ کر, گھر کو چھوڑ کر, دوسری چیزوں کو چھوڑ کر آئے دین کے لیے. تو یہ چیز جب ہم نے اپنے لیے پسند کی ہے, ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی فکر ہے. مال والا اور جاہ والا, وہ اگر مال, جو مال اس کے پاس ہے اس کو دوسروں کے پاس اس میں سے کچھ پہنچانا چاہے گا تو اس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ بڑھے گا گھٹے گا؟ گھٹے گا. اس کو جو جاہ حاصل ہے اگر اسی کہ مرتبے والا صاحب جا کوئی اور اس کی بستی میں آ گیا, ظاہری اعتبار سے اس کی وقت وہی رہ گیا, اس کی اہمیت کم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ایک کسی علاقے میں ایک ہی صاحب کمال آدمی ہے کسی بھی فن کا, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک آرکیٹیکٹ ہے, کچھ ہے اور ہے صاحب کمال, اور ایک بستی میں تنہا ہے. اس وقت جو اس کی پوچھ ہوگی, اب اگر کوئی دوسرا صاحب کمال ایسا ہی آ گیا, اب ظاہر بات ہے ظاہر اعتبار سے اس کے پاس جو لوگ آتے تھے کچھ کمی تو ہوگی. لیکن ہم کو جو دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے دین کے ساتھ وابستگی کی دولت, اپنے اعتبار سے شریعت کے احکام کو اپنانے کی دولت, جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے بچنے کا جو ہم اہتمام کر رہے ہیں اس کی دولت, یہ دولت ایسی ہے جتنا بھی ہم خرچ کریں گے جتنی آگے بڑھے گی, آگے تو بڑھے گی, ہمارے پاس جو آگے بڑھانے سے پہلے جس مقدار میں تھی اس مقدار میں کمی تو ہوگی, انشاءاللہ اضافہ ہی ہو. اس لیے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مبارک ارشاد کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ تحیہ کریں کہ اللہ پاک نے جو دین کے ساتھ تعلق کی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے ہم اس کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھیں, ہم اس کو بڑھائیں گے, اور یہ امانت ہے ہمارے پاس. اس امانت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. اس امت کی تو خصوصیت یہی ہے, امت کو صرف اپنے لیے نہیں بنایا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پہنچا بنایا گیا, پیدا کیا گیا. اب جو دولت آپ حضرات کے پاس ہے اس کے ذریعے جو نفع رسانی انسانیت کی ہو سکتی ہے, دنیا میں کوئی بھی ایسی دولت نہیں ہے جس کے ذریعے اس طرح کی نفع رسانی ہو سکتی ہے, کوئی بھی دولت نہیں. نفع رسانی کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ایک حکیم ہے, وہ بیچارہ کتنی خدمت کرتا ہے, ظاہر بات ہے اس کے ذریعے سے نفع رسانی ہوتی ہے. کوئی مریض بیچارہ شفا یاب ہو گیا, نفع رسانی ہے, اس کی نفع رسانی سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اس کے برعکس اگر کسی کو اللہ پاک نے دین کی دولت عطا فرمائی, اب اس اللہ کے بندے کے ذریعے سے, ایک کے ذریعے تو یہ ہوا اس کو خدا نہ خواستہ کوئی سخت بیماری لگ گئی تھی, ایک ڈاکٹر کے ذریعے وہ شفا یاب ہو گیا, لیکن دوسرے اللہ کے بندے کے ذریعے ایک آدمی تکبر کے کینسر کے اندر مبتلا تھا, ہے کینسر تکبر, آپ کی ذرا سی نشاندہی سے, ذرا سی ہمدردی سے, ذرا سی بات کرنے سے اس کو اپنے اس کینسر کا احساس ہو گیا اور یہ فکر میں پڑ گیا کسی طرح سے اللہ مجھے اس کینسر سے شفا دے دے. تکبر عام کینسر سے بڑا کینسر ہے. تو ایک ڈاکٹر کی وجہ سے ایک کا جسمانی کینسر دور ہو گیا, اور آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے کسی کے تکبر کے کینسر کو دور کر دیا, تو زیادہ بڑی نفع رسانی کون سی ہے؟ وہ جو تکبر کا کینسر دور ہو گیا. کیونکہ یہ جو جسمانی کینسر ہے اس جسمانی کینسر کے دور ہونے سے موت دور نہیں ہو جائے گی، موت تو بہرحال اپنے وقت پر آ جائے گی، لیکن یہ جو آپ کی وجہ سے کسی کے تکبر کا کینسر دور ہو گیا، یہ تکبر کا کینسر اس کو جہنم میں، جنت میں لے جانے کے بجائے کہاں لے جاتا؟ جہنم میں لے جاتا. جیسے حدیث میں فرمایا کہ کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ کہاں نہیں جائے گا، اور وہاں دو ہی ٹھکانے، فریق پھر جنت و فریق پھر صحیح، ایک جماعت جنت میں ایک جہنم میں. ایک آدمی نماز سے کوسوں دور تھا، آپ کو اللہ نے نماز کی دولت عطا فرمائی. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے میں اپنے لیے نماز کو پسند کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ہمشیرہ کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے دوست کے لیے بھی اس کو کیا کروں؟ پسند کروں، اور اس کے لیے میرے اندر بے چینی پیدا ہو. جیسے آدمی کسی کو کینسر کے اندر مبتلا دیکھے گا، کتنا بھی سخت دل آدمی ہو اس کا دل بہرحال انسانیت کے ناطے نرم ہو جاتا ہے. تو اس جسمانی کینسر کو دیکھ کر تو دل نرم ہو گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے غفلت کا کینسر بھرا ہوا ہے. یہ گناہوں کے گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں. تو اللہ پاک نے جو دین کی دولت عطا فرمائی، دین کے ساتھ تعلق کی دولت عطا فرمائی، اپنی ذات کے ساتھ دولت عطا فرمائی، تعلق کی دولت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی دولت ہے اور امانت ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی، صرف اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور بڑی ضرورت ہے. پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرآن مقدس میں جو مناسب بیان کیے گئے اس میں یہاں یتلو علیہم آیات تلاوت آیا، یا وہی علمو کتاب الحکمہ تعلیم کتاب حکمت، وہاں پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اہم ترین ذمہ داری، پیغمبر کریم علیہ السلام کا ایک اہم ترین منصب، منزکیہم اللہ کے بندوں کا تزکیہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن اس کی اہمیت بالکل ہی ختم ہونے کے درجے میں. الحمدللہ تلاوت کے لیے جگہ جگہ مدارس، تعلیم و کتاب و حکمت کے لیے جگہ جگہ مدارس، لیکن جہاں تک تزکیے کا مسئلہ ہے اس کو بالکل سرد کھانے میں ڈال دیا گیا. حالانکہ تزکیے کا مسئلہ بڑا نازک ہے، قرآن مقدس قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا. کس سے؟ ان تمام قسم کے کینسروں سے، تکبر کا کینسر، ریا کا کینسر، شہرت کی محبت کا کینسر، مال کی محبت کا کینسر، جاہ کی محبت کا کینسر، یہ سارے کینسر. اور ان کینسروں کے اندر ہم جیسے لوگ بھی، جن کو عام لوگ دیندار سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کے چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بڑی خطرناک چیز ہے یہ. تو میں نے جو بات عرض کی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جب تک اپنے لیے دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے دو پہلو، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے کو مقدس سمجھنے لگے، یہ تو پھر بہت بڑی تباہی کا پیش نما. بظاہر دیندار ہو اور پھر اپنے کو دیندار سمجھنے لگے، اس سے آدمی کے لیے یہ شاید زیادہ ٹھیک ہو، مقابلن تقابلن، کہ زیادہ دینداری نہیں لیکن اپنے کو جو ہے مجرم سمجھ رہا. یعنی ایک وہ آدمی جو زیادہ دیندار نہیں البتہ اپنے کو مجرم سمجھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو دیندار تو ہے بظاہر، نماز روزہ اس کا پابند، حلال و حرام کی ظاہری تمیز، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ مقدس. اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ آ گیا، یہ تو پھر تباہی کے لیے خود ہی ہم جا رہے ہیں، دوسروں کو کیا وہ کہیں. اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ میرے شیخ اور مرشد مرا پیر روشن ضمیر شہاب، یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ جو روشن دل والے تھے، انہوں نے مجھے ایک نصیحت فرمائی. کہاں؟ کسی سمندری سفر میں جا رہے تھے. کیا نصیحت فرمائی؟ دو نصیحتیں. یہ کہ آنکھ بر خیش خود بھی مباش. ایک نصیحت تو یہ کہ کبھی اپنے اوپر نظر نہیں ڈالنا کہ میں کچھ ہوں. دیگر آنکھ بر غیر بر بھی مباش. دوسری یہ کہ دوسرے پر حقارت کی نگاہ کبھی نہ ڈال. دینداری کا تقاضا, دینداری کا اثر یہ, جتنی دینداری آتی جائے آدمی کے اندر تواضع آتی جائے, نیستی آتی جائے. اگر خدا نہ خواستہ دینداری کے ساتھ وہ انانیت آ گئی کہ میں بھی کچھ ہوں, پھر تو وہی شیطان والا مسئلہ ہے. انا خیر, میں اس سے کیا ہوں؟ شیطان کے اندر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اس سے پہلے تو وہ عبادت کرتے ہیں, فرشتہ تھا نہیں, وہ تھا تو وہ شیطان ہی, جنات کی ایک قسم ہے. لیکن عبادت کرتے کرتے کن کس تک پہنچ گیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ. لیکن اب جو اس کے راندہ درگاہ بننے اور راندہ بارگاہ بننے کا سبب بنی, وہ کیا چیز تھی؟ انا خیر, میں تو اس سے بہتر ہوں. میں بارہ کہا کرتا ہوں, اگر کسی کو اپنے اندر کوئی خوبی برائی نظر نہ آئے اور دوسرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں نظر آئے, وہ سمجھ لیں کہ میری تباہی اور بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے اندر شیطانی خصلت کیا ہے, موجود. انا خیر, میں اس سے بہتر ہوں. انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے اپنے کو بہتر کہا. ہم کسی آدم ذات کے مقابلے اپنے کو بہتر کہیں تو فرق کیا رہا؟ میں حضرت آدم علیہ السلام تھے. آج جو ہمارا بھائی جس کے مقابلے ہم اپنے کو بہتر سمجھ لے رہے گے, وہ کیا ہے؟ آدم ذات ہی ہے, آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے. ہم اس سے اپنے کو کیا کہنے لگے؟ بہتر. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں کہ اللہ نے بلا استحقاق, بغیر میری کسی خاص طلب طرف کے, اللہ پاک نے دین کے ساتھ تعلق کی جو دولت مجھے عطا فرمائی ہے, میں اس کو اپنے پاس ہی نہ رکھ بلکہ بانٹوں, تقسیم کروں. اور یہ دولت ایسی ہے, جتنی تقسیم کریں گے یہ بڑھتی جائے گی. دنیا کی کوئی دولت ایسی نہیں جو تقسیم کرنے سے کیا ہو, بڑھتی. تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور بھائی سے کون سا بھائی برا ہے؟ انما المؤمنون اخوة. تمام مسلمان کیا ہیں؟ بھائی بھائی. اس لیے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جو ایک خاص خادم تھے, کیا فرمایا؟ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, ان استطعت, اگر تجھے ہو سکے, ان تصبح, کہ تو صبح کرے اس حال میں, لیس فی قلبک غش من احد, کہ تیرے دل کے اندر کسی مومن کی طرف سے, کسی اپنے بھائی کی طرف سے کوئی کھوٹ اور کوئی کدورت نہ رہے, تو ایسا کر لے. اسی طرح شام کے بارے میں, اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت کے ساتھ کیا کی؟ محبت کی, وہ میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت میں. مومن بندے کا جو دل اللہ پاک نے بنا رکھا ہے, اس کو آدمی حتی الامکان کوشش کرے اس کو کسی چیز کے ساتھ مجبور نہ رکھے, فارغ رکھے, ہر چیز سے اس کو فارغ رکھے. دل کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے, کسی مومن کی طرف سے کینہ کپٹ رکھنے کی اس میں اجازت نہیں. کینہ کپٹ ایک ایسا بدترین اور منحوس جرم ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے پہلے اس کو صاف کر دیا جائے گا. اس کے ہوتے ہوئے آدمی جنت میں, قرآن پاک میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ ان کے دل کے اندر جو کھوٹ ہوگی, ایک دوسرے کی طرف سے کچھ میل ہوگا, اس کو ہم پہلے نکال دیں گے, اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کیا کیا بھائی بھائی آمنے سامنے ہوں. تو بھائی سے مراد عام بھائی, اپنا بھائی ہو اس کا حق تو دوہرا ہے, وہ رشتے کے اعتبار سے بھائی اور دین کے اعتبار سے بھی بھائی, اس کی تو خبر گیری کرنی ہے, اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مسلمان جس پر ہماری تھوڑی بہت بھی کچھ جو بس چل سکتا ہو, ہم اپنی طرف سے ہمدردی اور خیر خواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. یہ ہمدردی کا جذبہ, یہ خیر خواہی کا جذبہ اتنا عظیم جذبہ ہے کہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ سے بیعت لیتے تھے. صحابہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب ہم سے بیعت لی تو بیعت کے اندر جہاں اور چیزوں کا اقرار کروایا وہاں یہ بھی اقرار کروایا, ون نسخہ لکل مسلم, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو. خیر خواہی کے مقابلے میں حسد کی بدترین حسد ہے. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو. اگر ظاہری اعتبار سے کچھ اختلاف بھی ہو لیکن یہ اختلاف بھی اللہ ہی کے لیے ہو. اللہ کے لیے اختلاف ہونے, اگر ہم سمجھ لیے بیچارہ غلطی پر ہے اور اپنے کو غلط سمجھ رہا ہے, جہاں ایک طرف سے ہم اس کے ساتھ بعض مرتبہ بحث بھی کرتے ہیں اس کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے, اگر ہمارے اندر واقعی اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے تو تنہائیوں میں ہم اس کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ اگر ہم تنہائیوں کے لیے اندر اس کے لیے دعائیں کریں گے اور یہاں اس کے ساتھ بحث مباحثے کا کی بھی ضرورت پیش آنے پر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی اثر ہوگا. لیکن اگر ہم نے بحث مباحثے کے حد تک محدود رکھا لیکن اس کے لیے دعا نہیں کی, اس کا مطلب ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں. کیونکہ وہ جو اس کے ساتھ ہم نے تکرار اس کے ساتھ بحث مباحثہ کیا, اس بحث مباحثے سے بعض مرتبہ دوریاں اور بڑھ جائیں گی. لیکن اللہ کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر خیر خواہی کے جذبے کے تحت جو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے تھے, اس دعا کے اندر کسی طرح کے نقصان کا تو کوئی احتمال ہے ہی نہیں اور فائدہ بہرحال لازمی ہے. اب یہ فائدہ اس کے حق میں ظاہر ہو یا نہ ہو, ہمارے حق میں دوبارہ ظاہر ہوگا اور اخلاص کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ قبول بھی ہوگا. کیونکہ حدیث میں ہے نا, پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجابتی دعا کی جو کہ جو مختلف مواقع اور مختلف صورتیں ارشاد فرمائیں, وہاں ایک اجابت دعا کی یہ صورت بھی ارشاد فرمائی جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جائے. تو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ دین کے اجزاء میں سے اہم ترین جز ہے اور پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے باضابطہ بیعت لیتے تھے. اور اس میں پھر تفصیل ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی, اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم حکام کے ساتھ خیر خواہی, علماء کے ساتھ خیر خواہی, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی وغیرہ وغیرہ. تو خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر, اور اسی خیر خواہی کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کیا کریں. دینی معاملات میں تو ہے, دنیاوی معاملات میں بھی اس کی ہمارے اندر ترق ہو, کوشش ہو, فکر ہو, اس کے انشاءاللہ بڑے اچھے اثرات اور دور رس اثرات پڑا کرتے ہیں. یہ چیز ہمارے اندر سے بہت حد تک نکل گئی. جو چیز جتنی مقدار میں ہمارے اندر موجود ہے اس کے بارے میں تو دوسروں کی ہم فکر کریں, لیکن اپنے کو ہمارے اندر جو خامیاں موجود ہیں, کوتاہیاں موجود ہیں, ان کو بار 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 ہم جانچا کریں. میں کبھی کہا کرتا ہوں, عام طور پر ہم کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اچھی کتابوں کا, لیکن کرتے ہیں اپنی علمی استعداد بڑھانے کے لیے. یقیناً علمی ذوق ہو, علمی استعداد بڑھ جائے, یہ بھی ایک اچھا جذبہ ہے. لیکن کبھی کبھی آدمی, بلکہ ہر مطالعے کے دوران سب سے پہلے آدمی اس فکر میں لگ جائے, یہ جذبہ لے کر مطالعہ کتاب کا شروع کر لے کہ مجھے اپنے اندر جو جو خامیاں نظر آئیں گی ان خامیوں کی کیا کروں گا میں اصلاح, اور جو خوبیاں مجھے اس کتاب کے اندر نظر آئیں گی لیکن اپنے اندر وہ موجود نہیں, ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش. پھر جب ہمارے اندر خوبیاں آتی جائیں گی پھر ان خوبیوں کو دوسروں تک منتقل کرنے کی فکر کریں. ماشاءاللہ 50-100 نوجوان موجود ہیں. اگر ہفتے میں ان 100 نوجوانوں میں کے ذریعے ایک نوجوان کے اندر بھی دین کا فکر آ گیا, مہینے میں صرف ایک نوجوان کے اندر ہم وہ چیز ڈال سکے جو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر ڈال دی, تعزیز بن نعمت ہے, یقین ہمارے پاس بہت بڑی دولت. خامیوں کے اعتراف کے باوجود ہمارے پاس دولت ہے اور ایسی دولت ہے ہمیں بےچین ہونا چاہیے کہ دنیا کے ہر انسان کے پاس یہ دولت پہنچ جائے. اگر ہم یہاں سے یہ فکر لے کر جائیں کہ مجھے کم سے کم اس ایک مہینے میں, بلکہ پہلے کچھ تو زیادہ سے زیادہ ہو, کوشش ہو کہ اس ہفتے میں, اگر یہاں یہی مجلس ہو رہی ہے اس ہفتے میں, اگر یہاں اس وقت 70 آدمی ہیں مثلا, اگر ایک آدمی پورے ہفتے دوسرے ایک ساتھی پر, اپنے دوست پر, کالج کے طالب علم پر, سکول کے, اپنے آفس میں کام کر رہا ہے, کہیں بھی کام کر رہا ہے, ایک کو ہم نے اپنا نشانہ بنایا ہے کہ اس ہفتے میں اس کو مجھے تیار کرنا ہے کسی بھی طریقے سے, تو اس ہفتے میں 70 ہو گئے, 4 ہفتوں میں کتنے ہو جائیں گے, 300 کے قریب تعداد پہنچ جائے گی. اور اگر ہفتے میں نہیں, ایک مہینے میں بھی ایک آدمی ہمارے ذریعے تیار ہو گیا, جس کے اندر دین کا فکر پیدا ہو گیا, طرف پیدا ہو گئی اور عقیل آخرت اس کے اندر بیدار ہو گیا, تو 12 مہینوں میں ایک آدمی کے ذریعے 12 آدمی, 100 آدمیوں کے 1200 آدمی وجود میں آ جائیں. لیکن ہم کو چونکہ اس کی اہمیت نہیں, لیکن جب ہم اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, گناہگار مجرم ہونے کے باوجود ہم کو اپنے لیے الحمدللہ دین پسند ہے, قرآن مقدس پسند ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو پسند ہے, چاہے ہم یہ اعتبار کہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں لیکن پسند ہے, اس اپنی پسند کو ہم آگے پھیلانے کی کا جذبہ لے کر اٹھے تو انشاءاللہ اچھی بہار آ جائے گی. الحمدللہ اس وقت نوجوانوں کے اندر ایک طرف ہے, ایک جذبہ ہے, آ رہے ہیں دین کی طرف, لیکن ادھر سے ان کو سمجھ, دیکھو میں پرسوں بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا, ماحول بگاڑنے والے ماحول ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں پرسوں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو اندر کا ماحول, ایک عام نوجوان جس کو ابھی دین کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں, اس کے دل کا ماحول بد نگاہیاں کر کے اور مختلف قسم کے غلط کاموں کے سبب سے اس کے جو دل کا ماحول ہے یہ ٹھیک ہے خراب ہوگا, خراب ہوتا ہی ہے. اور ہمارے گھروں کا جو معاملہ ہے, شاید ہی کوئی کا دکا گھر ہو جس کے اندر ٹی وی جیسی تباہ کن چیز نہ ہو. ہمارے حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ٹی وی کی بیماری سے زیادہ بیماری کون سی ہے, ٹی وی کی بیماری ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا پھیلتی ہے, یہ ٹی وی کی بیماری اس سے زیادہ پھیلتی ہے. ٹی وی کی بیماری اگر گھر میں 10 آدمی موجود ہیں تو امید ہے انشاءاللہ ان ایک کو موجود ہے دوسرے کو جلدی نہیں لگتی, لیکن جس گھر کے اندر ٹی وی کی بیماری آ گئی یہ ایسی پھیلتی ہے, شاید 10 میں سے کسی ایک کو محفوظ چھوڑا تو چھوڑا وہ اللہ کا اس پر کرم, ورنہ 10 کے 10 ہی اس ٹی وی کی بیماری کے مریض ہو جائیں گے. تو یہ پھیلنے والی بیماری, وہ ٹی وی کی بیماری پھیلتی ہے نہیں پھیلتی وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن ٹی وی کی بیماری پھیلنے والی تو اس کے دل کا ماحول خراب اور گھر کا ماحول بھی تباہ کن. اب جب گھر سے باہر جاتا ہے تو باہر کا ماحول تو ہے ہی تباہ کن, تو اس کو بگاڑنے والے 3 ماحول ہیں, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بھی ماحول میسر, کوئی بھی دوست اس کو ایسا نہیں ملتا جو اس کو ہمدردی کے ساتھ سمجھاوے, جس کی وجہ سے اس کے دل کا ماحول بھی ٹھیک بنتا, اس کے گھر کے ماحول اگر ٹھیک نہ بنے کم سے کم گھر کا تباہ کن ماحول اس پر اندر اثر انداز نہ ہو جاتا. دیکھو دل کا ماحول جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ گھر کا ماحول خراب ہی رہا اس پر کم سے کم اپنی ذات کے اعتبار سے زیادہ اثر انداز, دل کا ماحول ٹھیک ہے باہر کا ماحول کتنا بھی بگڑا ہوا ہو تو انشاءاللہ اس آدمی پر اثر انداز نہیں ہو. تو ہر نوجوان کو تباہ کرنے والے 3 ماحول ہیں, دل کا ماحول بھی, گھر کا ماحول بھی, باہر کا ماحول بھی, لیکن اس کو درستگی کی طرف صحیح راستے کے لیے کہیں ماحول اس کو میسر ہے ہی نہیں. اس لیے اس جذبے کو لے کر نکلنا ہے کہ ہم میں سے کم ہر آدمی ہفتے میں ایک جوان پر محنت کرے گا تاکہ اس کے دل کا ماحول سب سے پہلے ٹھیک ہو جائے. جب دل کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو گھر کا ماحول اور باہر کے ماحول ٹھیک کرنے میں بھی الحمدللہ وقت نہیں ہے. دیکھتے ہیں ہم ایک جوان جو بالکل آوارہ تھا جماعت کے ساتھ 3 دن لگائے, میں پرسوں ایک جگہ کہہ رہا تھا, اللہ کے گھر کے ماحول میں آ گیا تو دیکھو کتنا 3 دن کے اندر اس کی زندگی میں کتنا انقلاب, کتنی تبدیلیاں آ جاتی. इसलिए तहिया करके निकल जाइए कि इंशाल्लाह हम में हर एक कम से कम एक हफ्ते के अंदर एक आदमी को तैयार करेगा। अल्लाह पाक मुझे भी इसके लिए कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपको भी कबूल फरमाए। अल्लाह पाक ने अपने फजल करम से जो हमको अजीम दौलत अता फरमाई है, अल्लाह पाक इस अजीम दौलत की कदर जानी नसीब फरमाए। اللهم لك الحمد كما تقول خير ما نقول اللهم صل وسلم وبارك ورحم وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد خلقك وزينة عرشك ورضا نفسك من دار كلمات أفضل الصلوات وأزكى التسليم دائما أبدا رب اغفر وارحم تجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فانك خير من زكاها وزكها فانك خير من زكاها اللهم زكها فانك خير من زكاها انت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظ ما تحفظ به عبادك الصالحين إن أمتها فاغفر لها وارحمها يا الله هم تیرے گنہگار ہیں اے اللہ ہمیں اپنے مجرم ہونے کا احساس ہے ہمیں اپنے مجرم ہونے کا اقرار ہے کریم آقا ہمارے جرم کو معاف کر دے ہمیں ہر طرح کی ظاہری باطنی مجرمانہ زندگی سے باز آنا نصیب اے اللہ ظاہری جرائم سے بھی باز آنا نصیب فرما اندرونی جرائم سے بھی باز آنا نصیب فرما پروردگار تو نے اپنے فضل و کرم سے جو دین کی دولت عطا فرمائی اپنے دین کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما دے اے اللہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچا اس کی توفیق عطا فرما اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما پروردگار یہ نوجوانوں کا مجمع ہے کریم آقا یہ جوانی کے عالم میں ان کو آپ کی ذات کے ساتھ اللہ محبت ہے آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے آپ کے دین کے ساتھ محبت ہے آپ کے پاک کلام کے ساتھ محبت ہے پروردگار آپ کو ان چاروں محبتوں کا واسطہ ہے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اس پورے مجمع کو اپنے لیے قبول فرما اپنے لیے قبول فرما اپنی محبت کو عام کرنے کے لیے قبول فرما پیغمبر کریم علیہ السلام کی محبت کو عام کرنے کا اس پورے مجمع کو ذریعہ بنا دین کو عام کرنے کا ذریعہ بنا کریم آقا کریم آقا کریم آقا ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ جو جو نعمت اے اللہ آپ کی طرف سے ہمیں ملے اے اللہ ہم وہ دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں کریم آقا آپ نے اس امت کو جس خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کریم آقا ہمیں اس نفع رسانی کے لیے قبول فرما نفع رسانی کے لیے قبول فرما نفع رسانی کے لیے قبول فرما پروردگار ہماری آنکھوں کو ہمارے کانوں کو ہمارے زبانوں کو ہمارے دل و دماغ کو ہمارے ظاہر و باطن کو ہمارے اعضاء و جوارح کو گناہ کے ہر اثر سے پاک فرما گناہ کے ہر اثر سے پاک فرما گناہ کے ہر اثر سے پاک فرما پروردگار اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما اپنی عظمت اپنی خشیت اپنی معرفت ہم سب کو عطا کر دے کریم آقا اس مجمع کے اندر موجود ہر فرد کے دل کے اندر جو بھی جائز تمنا ہے جو بھی جائز جذبہ ہے اپنی عظیم قدرت کے صدقے سفیر میں ان سب اچھے جذبات کو پورا کر دے ان اچھے اچھی تمناؤں کو پورا کر دے کریم آقا اگر ہم میں سے کسی کے دل میں خدا نخواست کوئی غلط جذبہ ہے کوئی غلط تمنا ہے کوئی غلط آرزو ہے پروردگار یہیں بیٹھے بیٹھے ہماری دلوں کو ہر طرح کے غلط جذبات سے غلط تمناؤں سے غلط آرزوؤں سے اے اللہ پاک کر دے یا اللہ پاک کر دے یا اللہ پاک کر دے کریم آقا جگہ جگہ دین کی ان مجالس کا انعقاد فرما دے پروردگار جہاں تیرے بندوں کو تیرے دین کی رضائیں ملنے لگیں کریم آقا اس کے اسباب پیدا فرما اس کے اسباب مہیا فرما اس کے اسباب مہیا فرما پروردگار یہ تیرے بندے ہیں ان کو دین کی بات سننے کا بار بار موقع آتا ہے کریم آقا ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں کریم آقا ان کو دین کی فکر دلانے کے ایسے مواقع فراہم نہیں کریم آقا آپ اپنی قدرت کے صدقے ایسے اسباب پیدا فرمانے ایسے وسائل پیدا فرمانے کریم آقا ان کو بھی آپ کے دین کو سن کر اے اللہ ان کے اندر بھی دینی بیداری پیدا ہو جائے یا اس کے اسباب آپ پیدا فرمائے اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے ہم سب کو قبول فرمائے ہم سب کو قبول فرما کریم آقا جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو مانگنے سے رہ گیا اے ہماری حاجات و ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہمارے شفیق و مہربان خالق و مالک ہماری جملہ حاجات امت کی جملہ حاجات و ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے ہمیں اور ہر امت کے ہر فرد کو ہر وہ خیر عطا کر دے جس کی درخواست رحمت دعا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اور ہر شر و ستم سے میرے اللہ ہماری اور امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما جس سے رحمت دعا علیہ السلام بنا چاہا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون